الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد، عام طور پر لوگوں کے نزدیک بڑائی کی اور عزت کی جو قدر ہے، جو معیار ہے، وہ دنیا کی کثرت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو قدر ہے اور معیار ہے وہ نیکی اور تقویٰ ہے. اور ابتدائے اسلام میں صحابہ میں بھی اور اس کے بعد بزرگوں میں بھی، اللہ والوں میں بھی، اور کئی سو سالوں تک بھی انسانوں کی نگاہ میں اللہ کے علم کے موافق اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے تعلیمات کے مطابق انسانوں کی عزت اور قدر ان کے عمل اور ان کے تقوی اور ان کی دینداری اور ان کی نیکی کے ساتھ ہی تھی. پہلے اسی آدمی کو بڑا سمجھا جاتا تھا اور باعظمت سمجھا جاتا تھا، عزت سے دیکھا جاتا تھا، جس میں نیکی اور تقویٰ ہوتا تھا. اور جو مال والا ہوتا تھا وہ خود بھی شرما رہا ہوتا تھا لوگوں سے کہ میرے پاس زیادہ مال آ گیا، کیا پتہ میرا حساب فرعون کے ساتھ ہو جائے، کیونکہ وہ تو فرعون کی وراثت مشہور ہے، قارون کی وراثت مشہور ہے. تو وہ اپنے مالدار ہونے کی وجہ سے شرماتا تھا اور کبھی اس کی وجہ سے جتاتا نہیں تھا، اور ہمیشہ جو ہے وہ اہل علم کے تابع رہتا تھا. اس دنیا کے اندر اگر علم والے مال والوں کے تابع ہوں گے تو نظام خراب ہو جائے گا، اور مال والے علم والوں کے تابع رہیں گے تو نظام سدھر جائے گا، کیونکہ علم کی روشنی میں پھر وہ مال کا بھی خرچ ہو جائے گا. اور اگر مال والوں کے تابع علم والے ہوں گے تو پھر علم جو ہے نا وہ مال کے تابع ہو جائے گا اور مال کے استعمال میں آ جائے گا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے واقعات کے ذریعے سے بھی اس مضمون کا ذہن نشین کروایا ہے انسانوں کے، کہ مال کی حیثیت وہ نہیں ہے جو علم کی ہے، دنیا کی حیثیت وہ نہیں ہے جو عمل اور اعمال کی ہے، سامان کی حیثیت وہ نہیں ہے جو اعمال کی ہے، دنیا کی وہ نہیں ہے جو آخرت کی ہے. ایمان والے کو آخرت سامنے ہونا چاہیے، آخرت ملتی ہے اعمال سے، اعمال پر ہونا چاہیے، اور اعمال کی بنیاد علم ہے تو علم پر ہونا چاہیے. اس ترتیب سے جب مسلمانوں کا ذہن چلے گا تو وہ صحیح راستے پر ہوں گے. ترتیب الٹ جائے گی تو راستہ بھی پلٹ جائے گا، غلط ہو جائے گا. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ مال والے کی وجہ سے، مال کی وجہ سے مال والے کی عزت کی جائے گی اور مال والے ڈومینیٹ کریں گے. یہ بیماری دنیا میں تو ہے ہی لیکن دین میں بھی آ گئی. مسجدوں کو ڈومینیٹ کرنے والے، اداروں کو ڈومینیٹ کرنے والے، آرگنائزیشنز کو ڈومینیٹ کرنے والے، یہ سب کے سب مال کی بنیاد پر ہو گئے. مسجد کے صدر صاحب ہیں، کیا ہیں؟ بڑے ڈاکٹر صاحب ہیں، بڑے انجینئر صاحب ہیں، بڑے تاجر ہیں. علم کتا ہے اور پیٹ میں الف بھی نہیں. تقوی کا کیا حال ہے؟ تو سود بھی کھاتے ہیں، رشوت بھی کھاتے ہیں، حرام بھی کھاتے ہیں. شکل صورت یہودیوں کی ہے، کافروں کی ہے، مسلمان مشرقوں کی ہے، اسے کوئی بحث ہی نہیں ہے مسلمانوں سے. پھر اماموں کا کیا حال ہے؟ مؤذنوں کا، اماموں کا، عالموں کا جو ان کے پاس ہے، جی حضور آپ جیسا بولے ہوئے. کب رمضان کب شروع کریں گے؟ جی آپ جیسا بولے ہوئے. عید کب کریں گے؟ آپ جیسا بولے ہوئے. نماز کیسی پڑھیں گے؟ آپ جیسے بولے ہوئے. مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں ابھی حال کے بزرگوں میں سے، وہ ایک واقعہ سناتے تھے اور اس سے صحیح سمجھاتے تھے اہل علم کی حیثیت کو اور اہل مال کی حیثیت کو. دونوں بڑی نعمتیں ہیں، علم اور مال دونوں اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں، لیکن یہ ضرورت ہے کہ مال تابع ہو علم کے. اس کو سمجھانے کے لیے انہوں نے کہا کہ ایک آدمی کے پاس سواری کے لیے گھوڑا نہیں تھا، سواری نہیں تھی. وہ دعا کرنے لگا، پروردگار ایک سواری دے دو، پروردگار ایک گھوڑا دے دو، پروردگار ایک سواری دے دو. وہ اللہ نے دعا قبول فرما لی. راستے میں جنگل میں تھا، ادھر سے ایک فوجی آ رہا تھا. وہ فوجی کے پاس میں گھوڑی تھی، وہ تھی پرگنٹ. اس گھوڑی کو بچہ پیدا ہوا. اب راستے میں جب نو مولود بچہ ہے تو وہ تو چلنے کے قابل نہیں ہے, تو اس کو کوئی آدمی چاہیے تھا جو اٹھا کے لے کے چلے. تو فوجیوں کی عادت ہوتی ہے کہ زیادہ شریف سیدھا سیدھا آدمی ہے تو اس کو بیگاری میں پکڑ لے رہے اور چلا ادھر اٹھا ہونا بھی لگاؤں گا ڈنڈا. تو یہ بےچارہ کھڑا ہوا تھا دعا کر لیتے ہوئے, اس کو فوجی نے پکڑا کے ادھر وہ ڈر کے مارے گیا. اس کے بعد کہنے لگے بچہ اٹھا اپنے سر پہ اور چل میرے پاس, میرے ساتھ چل, یہ ابھی ابھی پیدا ہوا ہے. اب وہ مرتا کیا نہ کرتا, اس نے سوچا کہ ڈنڈے کھانا پڑیں گے. تو اس نے گھوڑے کا بچہ سر پہ اٹھا لیا. اس کے بعد کہنے لگا پروردگار میں نے مانگی تو تھی مگر سر کے اوپر نہیں, سر کے نیچے, پیروں کے نیچے مانگی تھی. دعا تو میں نے کی تھی آپ سے کہ سواری دے دو, مگر یہ تھوڑی کہا تھا کہ سر پہ دے دو, پیر کے نیچے مانگی تھی تاکہ مجھے راحت ہو. یہی صورت حال ہے. مال کے تعاون کے بغیر دین کے بہت سے کام نہیں چلتے, لیکن سر کے اوپر رہ کے اگر کریں گے تو کام ہوتا نہیں, کام بگڑ جائے گا, دین بگڑ جائے گا. ہمیشہ علم کے تابع ہونا چاہیے. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دی ہوئی فہم ہے, لیکن اہل باطل کی کیا فہم ہے کہ مال کو مال کے ذریعے سے ڈومینیٹ کیا جائے, یہ اہل باطل کی فہم ہے. اسی وجہ سے اپنی اصلاح کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ اس کو سمجھانے کے واسطے قارون کا واقعہ یہاں اور باتیں فرمائی. قارون کے واقعے سے اس کو بہت سمجھایا ہے. معاف کرنا, دیکھو اللہ نے قارون کو خوب دولت دی تھی, اتنی دولت دی تھی کہ اس کے خزانوں کی چابیاں ایک جماعت پہ بھاری ہوتی تھی. چابیاں اتنی تھیں, لاکر کتنے تھے ہوں گے اس کے, لاکھ کتنے تھے ہوں گے اس کے, کہ چابیوں کا جو گچھا تھا وہ اٹھانے کے واسطے جماعت درکار تھی. عصبہ کہتے ہیں پانچ آدمیوں سے لے کے نو آدمیوں کے درمیان کے گروپ کو, آپ اندازہ لگائیے اس کو اٹھانے کے لیے. اور یہ قرآن پاک کا بیان ہے. اور ایک بات یاد رکھے, قرآن میں مبالغہ نہیں ہوتا. کیا اللہ میں کو بڑھا دیں تو کیا فائدہ, کیا نقصان ہونے والا ہے, کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ بابر تم مارو تو تمہارا فائدہ ہے, نہیں مانو گے تو جاؤ جاؤ جہنم میں, کیا کرنا ہے. اس لیے اس میں زیادتی اور مبالغہ نہیں ہوتا, بالکل ٹھیک بات ہوتی ہے. قوم نے کہا, اور تھا یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے, فرعون کی قوم سے. موسیٰ علیہ السلام کا کزن بھی تھا, یہ رشتہ دار بھی تھا, بنی اسرائیل میں سے تھا, قبطیوں میں سے نہیں تھا بلکہ نبطیوں میں سے تھا. دو قومیں تھیں نا وہاں پہ, فرعونی الگ تھے, بنی اسرائیل الگ تھے. تو تھا یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے, کہا نا من قومی موسیٰ, قرآن پاک میں خود بھی ہے. لیکن یہ ہے کہ صاحب قوم نے بھی کہا کہ دیکھو اکڑو مت, اکڑ اللہ کو پسند نہیں ہے. ٹھیک ہے, اللہ نے بہت پیسہ دیا, وقت کی فیما اتاک اللہ الدار الاخرہ, جو اللہ نے آپ کو دولت دی ہے اس سے تم آخرت کماؤ, کیونکہ آخرت کمانے کے لیے یہ دی جاتی ہے. ولا تنس نصیبک من الدنیا, اور دنیا میں جو تمہارا حصہ ہے اس کو بھولنے کی ضرورت نہیں, انجوائے کرو, جائز چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ. ایک غریب جو کھاتا ہے امیر بھی وہی کھائے, غریب جو پہنتا ہے امیر بھی وہی پہنے, غریب جس سواری میں بیٹھتا ہے امیر بھی اس سواری میں بیٹھے, پھر امارت کا فائدہ کیا ہے؟ یہ نہیں کہتی شریعت. اس بات کو اچھا سمجھ دو ذرا, بغیر اہتمام اور تکلف کے آپ کو جو اچھی سے اچھی چیز مل جائے اللہ پسند کرتے ہیں اس کو استعمال کرنا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب اللہ بندے پر احسان کرتے ہیں تو اس پر احسان کے اثر کو دیکھنا پسند کرتے ہیں, کہ اس کو اس ظاہر بھی ہو مگر حدود شریعت میں ہو. یہ بالکل انسانوں کا بھی مزاج اللہ نے ایسے ہی بنایا ہے. گزشتہ دور دو تین چار سال پہلے کی بات ہے, ایک صاحب نے مجھے شیروانی دی لا کے وہاں. اب وہ حد جمعے کو آ رہے ہیں, وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ مول صاحب وہ شیروانی پہن کے آتے نہیں آتی میری. مجھے کیا پتا کہ بھائی تم یہ دیکھ رہا ہے. ایک دن کہنے لگے یار ہم شیروانی لائے تھے حضرت آپ کے لیے, آپ نے تو ایک مرتبہ بھی نہیں پہنی. میں نے کہا مجھے یاد نہیں بندے پتا کے, ٹھیک ہے میں وہ پہن کے آؤں گا. جب آدمی کسی کے ساتھ سلوک کرتا ہے تو اس کا اثر دیکھنا چاہتا ہے. ایک صاحب نے مجھے گھڑی دی تھی ایسے ہی تحفے میں, ہم تو عادت تو ہے نہیں بننے کی, لیکن ان کے اس میں بن لیا اکرام نے, بڑے خوش ہوئے. کہنے کے بعد مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے دیکھ کے کہ آپ نے میری آج دی ہوئی گھڑی بندی ہوئی اپنے ہاتھ پہ. اللہ کا بھی اللہ تعالیٰ کی جو عادتیں ہیں صفات ہیں نا, اسی کا جلوہ انسان میں ہے. اصل میں اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ جب بندے پر اللہ پاک احسان کرے تو اس کا اثر سامنے آئے. ان اللہ تعالیٰ لیحب ان یرا اثر النعم علی عبدہ, نعمت کا اثر اپنے بندے پر دیکھنا چاہتے ہیں. ایک بات, دوسری بات ایک یہ ہے کہ نعمت کا اثر آپ کے اوپر ظاہر ہوگا تو ہی غرباء آپ کی طرف متوجہ ہوں گے. اور غربا کا متوجہ ہونا اور ان سے ان کا آپ سے اپنی حاجتوں کو آپ کے سامنے رکھنا ضرورت مندوں کا, یہ بہت بڑی نعمت ہے, یاد رکھو یہ بہت بڑا فن ہے, یہ عزت کی بات ہے, یہ تنگ ہونے کی چیز نہیں ہوتی ہے. یہ کیا مصیبت پڑی ہوئی ہے, جب دیکھو جب آتے رہتے ہیں بھکاریوں کے طریقے سے, فقیروں کے طریقے, اللہ نے تجھے ایسی جگہ پر رکھا ہوا ہے کہ تو لوگوں کو دینے کے قابل بنایا, تو شکریہ ادا کر. وہ اللہ وہ ہے کہ تجھے بھکاری بنا دے ان لوگوں کا, تو یہ تو بہت بڑی نعمت کی چیز ہوتی ہے. تو وہ اسی وقت ہوگا نا جب چیز ظاہر ہو. تو یہ بھی کہا ان سے قوم نے کہ لاتن سے نصیب کا مل دنیا, دنیا میں جو تمہارا حصہ ہے وہ بھولنے کی ضرورت نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے, اچھی سواری, آرام دہ اور کشادہ مکان, اور نیک بیوی, اور عمر کا زیادہ ہونا. اگر دنیا میں کسی کو یہ چار چیزیں ملیں تو وہ دنیاوی اعتبار سے سعادت مند ترین آدمی ہے. دنیاوی خوش نصیب کون ہے کہ ایمان کے ساتھ اور نیکیوں کے ساتھ اعمال صالحہ کے ساتھ اس کو سواری اچھی ملے, اس کو مکان اچھا آرام دہ کشادہ ملے, بیوی اس کی نیک ہو, کیونکہ اگر بیوی نیک نہیں رہی تو یہ سب چیزیں اس کے لیے جہنم کا ہی کام کرتی ہیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اللہ اس کی عمر میں بھی برکت دے تاکہ زیادہ سے زیادہ اعمال کر سکے, تو پھر یہ سعادت کی علامتوں میں سے ہے. علماء نے یہ فرمایا ہے کہ اس سے محبت کرنا, اس میں انوالو ہو جانا, فکر میں ہی رہنا ہمیشہ, یہ غلط ہے. ایسا ملے کھانے کو, ایسا ملے پہننے کو, ایسا ملے رہنے کو, ایسی ملے سواری, جب دیکھو جب جناب سواریوں میں ہے, نئی گاڑی آئی نہیں بس وہ ہونا ہے, نئی گاڑی آئی نہیں بس, یہ مطلب تو ہے بھائی مالدار ہو جانے کا, وہ مطلب نہیں ہوتا. سہولت والی چیز ضرور استعمال فرمائیا, لیکن اصل جو اللہ تعالیٰ نے دنیا دی ہے وہ آخرت کمانے کے لیے دی. آخرت بناؤ, وراثن سے نصیب کا من دنیا, واحسن کما احسن اللہ علیہ, اور احسان کرو جیسے اللہ نے تم پر احسان کیا ہے. احسان ہی تو ہے, تمہارا کیا قرضہ باقی تھے اللہ تعالیٰ جو تم کو مالدار بنانا, کوئی ضرورت ہے اللہ پاک کی تم کو کہ تم کو مالدار بنانا تھا, کیا خوبی تھی, کچھ بھی نہیں تھا. اندھے بنا دیتے, لنگڑے بنا دیتے, نولے بنا دیتے, اپاہج بنا دیتے, معذور بنا دیتے, فقیر بنا دیتے, دلیل بنا دیتے, انسان ہی نہیں بناتے, بندر بنا دیتے, کتا بنا دیتے, کیا کر لیتے. یہ تو احسان ہی احسان ہے اللہ پاک کا. احسن کما احسن اللہ علیہ, ولا تبغی الفساد فی الارض, زمین میں فساد مت کرو. فساد کیا کرتا تھا قارون, لڑایا کراتا تھا, مڈرا کرواتا تھا, لوٹ مار کرتا تھا, یہ نہیں کرتا تھا. فساد یہ تھا کہ اللہ کی نافرمانی کرتا تھا, اور یہی اصل میں بڑا پن تکبر ہے, تو یہی غرور اور امامت ہے. اصل عاجزی کیا ہے, اصل عاجزی یہ ہے کہ اپنے نفس سے اپنے کو ہٹا دینا, نفسانیت کو چھوڑ دینا, اللہ کی مرضی کو اپنی سب چیزوں میں لاگو کرنا, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو لاگو کرنا. میں کچھ بھی نہیں, میری کیا حیثیت ہے بھائی, اپنے آپ کو فنا کر دینا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم, کوئی اپنی مرضی نہیں, مجھے حضور کی مرضی. حضرت والی صاحب رحمۃ اللہ نے کشیر میں سناتا رہتا ہوں آپ لوگوں کو, بہت مرتبہ سنایا اس سے پہلے بھی, فرمایا کرتے تھے کہ ہو کر فنا حضور میں اپنے کو دیکھنا کچھ اس طرح بھی ہوتی ہے زیارت رسول کی. ایسے فنا ہو جاؤ کہ بس آپ کا وجود ہی ختم ہو جائے, اس کو اسی کو فنا پر رسول ہونا کہتے ہیں. صدیق اکبر کی کیا خصوصیت تھی, عمر فاروق کی کیا خصوصیت تھی, عثمان غنی کی کیا خصوصیت تھی, علی مرتضیٰ کی کیا خصوصیت تھی, عشر مبشرہ کی کیا خصوصیت تھی, صحابہ کی کیا خصوصیت تھی. صحابہ سے لوگ پوچھتے کہ تم لوگ آخر ہم سے لڑنے آتے ہو, تبلیغ کرنے آتے ہو, تم چاہتے کیا ہو, تو کہتے تم ہمارے جیسے ہو جاؤ, کونو مثلنا, ہمارے جیسے ہو جاؤ. چونکہ صحابہ اس مقام پر تھے کہ وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ ہمارے جیسے ہونے کا مطلب ہے نبی کے جیسے ہونا, نبی کے سچے غلام ہو جانا, ان کی پیروی میں اپنے آپ کو فنا کر دینا, کچھ اپنا باقی نہیں رکھنا, نہ عقیدوں میں, نہ عبادتوں میں, نہ معاملات میں, نہ کلچر میں, نہ تمدن میں, نہ تہذیب میں, نہ عادتوں میں, نہ صفات میں, نہ ڈیلنگ میں, نہ معاشرت, کسی بھی چیز میں اپنی اپنائیت رکھنے نہیں. اور اس کی تربیت لینی پڑتی ہے بزرگوں سے, اس کے بغیر یہ کیفیت آتی نہیں انسان کے اندر. اور یہی کیفیت کا آنا انسان میں اصل انسان کا کمال ہے. انسانی کمال کیا ہے, انسانی کمال مکان بنانے آ جانا ہے, انسانی کمال علاج کرنے آ جانا ہے, انسانی کمال ڈیم بنانے آ جانا ہے, انسانی کمال راکٹ اڑانے آ جانا ہے. یہ انسانیت کا کمال نہیں ہوتا, یہ انسانوں کے کمالات شمار ہوتے ہیں یہ, مگر انسانیت کا کمال جو ہے اس کا اپنے نفس سے الگ ہو جانا اور اپنے آپ کو تربیت کرا لینا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منشے کے مطابق.
کیونکہ پھر وہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے، اللہ کا ولی ہو جاتا ہے. تو لا تبغی الفساد فی الارض، فساد مت مچاؤ، یہ کہا. تو کیا مطلب تھا؟ کہ اللہ کے احکامات کو توڑو نہیں تم. قال انما اوتیتہ علی علم عندی، کہا کہ بھائی میں نہیں دوں گا اس میں سے کچھ بھی، چونکہ یہ میں اپنے علم کی بنیاد پہ کمایا ہوں، اپنے ہنر پر کمایا ہوں، اپنی قوت بازو سے کمایا ہوں. یہ اس نے کہا. قال انما اوتیتہ علی علم عندی، کبھی بھی کسی آدمی کو اللہ پاک اس کی ہوشیاری سے، اس کی قابلیت سے، اس کے فن سے اور اس کے صفات سے جو کچھ بھی اس کو دولت دیتے ہیں، تو وہ خود قابلیت اور صلاحیت اور صفات اللہ ہی کے دیے ہوئے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی ذریعہ بناتے ہیں اس صفت اور قابلیت کو، اس کے پاس دولت کے حاصل ہونے کا. اس کی وجہ سے اس کو اپنی طرف منسوب کرنے کی شریعت اجازت نہیں دیتی، اللہ کے فضل کی طرف منسوب کرو. تم سے بھی زیادہ ہوشیار لوگ موجود ہیں، تم سے بھی زیادہ صفات والے موجود ہیں، تم سے بھی زیادہ قابلیت والے موجود ہیں، تم سے بھی زیادہ ہنرمند اور محنتی موجود ہیں، مگر ان کو نہیں ملا ہوا ہے، تم کو مل گیا ہے. اللہ نے یہ چیزوں کو ذریعہ ضرور بنایا تمہارے لیے، مگر یہ بھی چیزیں اللہ ہی کی دی ہوئی ہیں. تو اس وجہ سے کبھی اپنی طرف منسوب کرنا کہ یہ میرا فن ہے، یہ میرا کام ہے، یہ میری قوت بازو سے ہوا، یہ میں نے کیا ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، یاد رکھ لو. تو پھر یہ قارونی جملہ ہے، قارون نے کہا تھا کہ انما اوتیتہ علی علم عندی اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منه قوه واكثر جمعا، کیا یہ بات نہیں جانتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے جن لوگوں کو برباد اور تباہ کیا ہے وہ اس سے بھی زیادہ پاورفل تھے اور اس سے بھی زیادہ دولت مند تھے. اس کی کیا حیثیت ہے؟ اس کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے. فخرج علی قومه فی زینتہ، مگر اپنی اکڑ میں تھا، کیونکہ ایک نشہ ہوتا ہے دولت کا، ایک نشہ ہوتا ہے علم کا، ایک نشہ ہوتا ہے. بابا مولوی سنتا ہی نہیں، بس اپنی جڑی کی مسجد بناتا ہے، اس کو تفرد متفرد کہتے ہیں، تفردات، اپنی رائے رکھی ہوئی ہے بس. ارے بھائی جمہور علماء کی رائے کیا ہے دیکھو، ان کی تحقیق کیا ہے دیکھو، بازی نہیں سنتے. تو علم میں ایک نشہ ہے، مال میں ایک نشہ ہے، ایک اور چیز کا نشہ ہے حدیث میں، وہ ہے جہالت میں ایک نشہ ہے. پر میں میری امت جب جہالت کے نشے میں آ جائے گی تو امر بالمعروف نہی عن المنکر چھوڑے گی اور اللہ کے دین کی محنت چھوڑے گی اور دنیا کو سب کچھ اپنا بنا لے گی، اور پھر اس پر دشمن مسلط ہوگا. اور یہ حضور کی پیشن گوئی ہے. اور پیشن گوئی کا ایک حصہ اور بھی ہے، فرمایا کہ دشمن کا تسلط اس امت سے اس وقت تک ختم نہیں ہوگا جب تک یہ امت جہالت کے نشے کو نہیں اتارے گی. کر لو محنت، سیاسی بازیگریاں کرو، پولیٹک لڑو، فلاں تدبیریں کرو، تعلقات بناؤ، پیسے دو، جو چھک مارنی کرنی ہے کر لو، ہوگا نہیں کام. کام تو جب ہی ہوگا جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو فالو کیا جائے. اسی لیے امت میں اصل چیز جہالت کو دور کرنا ہے، اور جہالت سے مراد جہالت دینی کو دور کرنا ہے. جہالت دنیاوی جو ہے نا وہ بھی دور کرنا اچھی چیز ہے، مگر وہ سیکنڈری چیز ہے، اس پر اتنا فوکس کرنے کی ضرورت نہیں، امت خود ہی فکر مند ہے اس کی. جہالت دینی اس کا خمار اتنا چھایا ہوا ہے کہ دور کرنا بھی نہیں چاہتی امت، اور وہ اس کو لاتے بھی نہیں کہ بھائی وہ بھی کوئی چیز ہے جس کو دور کرنا ہے. بلکہ اگر کوئی آدمی جہالت دینی دور کرنے کی لائن میں جائے تو کہتے ہیں کہ یہ بیچارے نے اپنی زندگی ستیہ ناش کر لی، خاندان کا نام برباد کر دیا، ناک کٹوا دی اس نے، تو یہ تو نشے کی بات ہے. وہ اس کو بدولت کا نشہ تھا. فخر جا رہا قوم ہی فی زینتی، وہ اپنی زینت کے ساتھ، اپنے ٹیپ ٹاپ کے ساتھ، اپنے حشم قدم کے ساتھ، خدام کے ساتھ، اور اپنے دولت کے بہت پیچھے اونٹوں کے اوپر اس نے اپنی ساری دولت لدوا دی تھی، سونے اور چاندی، سونے کی اینٹیں وغیرہ جو بنا بنا کے اس نے رکھی ہوئی تھی بے حساب قسم کی، وہ لے کے نکلا اور اس کا جلوس جا رہا تھا. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليتنا مثل ما اوتي قارون، جو لوگ دنیاوی زندگی ہی سمجھتے تھے صرف، ان کو آخرت کا کچھ پتہ نہیں تھا، وہ کہنے لگے کاش ہمیں بھی وہ چیز مل جاتی جو قارون کو ملی. جب بھی دولت والوں کا کوئی گروپ ہوتا ہے، کوئی مجمع ہوتا ہے، کوئی کانفرنس ہوتی ہے، یا ان کا کوئی یا ان کی کوئی فنکشن ہو رہا ہوتا ہے، تو غریبوں کے دل میں یہی آتی ہے کہ کاش یار ہمیں بھی دولت ملتی، ہم بھی ایسی کرتے. انہ لذو حظ عظیم، وہ بڑا خوش نصیب ہے، حصے والا ہے، اللہ نے خوب دیا ہوا ہے. لیکن جو علم والے اور ایمان والے تھے انہوں نے کہا کہ افسوس ہے تم پر، یہ تو کوئی چیز نہیں ہے. اگر کسی آدمی کو اللہ پاک ایمان دے اور اچھا اس کو صالح بنائے، عمل صالح کرنے والا بنائے، اس کو جو ملنے والا ہے وہ اس سے بہت زیادہ ملنے والا ہے. لیکن اللہ فرما رہے ہیں لیکن یہ فہم صرف صبر کرنے والوں کو ملتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ڈھیل کا ٹائم اس کو دیا تھا وہ ختم ہو گیا. فخسفنا به وبداره الارض، ہم نے اس کو اور اس کے خزانے کو زمین میں پھنسا دیا. سب لوگ دیکھ رہے تھے, جلوس جا رہا تھا, اچانک زلزلہ تھا آیا, اور وہ بھی زلزلہ کوئی بڑا نہیں آیا, اس کے پیر کے نیچے ہی آیا خالی, جو اس کی ریس تھی وہ پوری آئی بس یہاں سے وہاں تک لکیر, اور وہ پورا زمین کے اندر چلاتا چیختا رہ گیا جاتے ہوئے زمین میں, اور خزانہ بھی اس میں چلے گیا. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قارون کا خزانہ قیامت تک زمین میں گھومتا ہی رہے گا, وہ ایک جگہ نہیں ٹھہرے گا. وما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين, کوئی جماعت نہیں تھی جو اس کی مدد کرے. ہوتا ہے نا مالداروں کے پاس ایک گروپ ہوتا ہے, بلکہ آج کل کے حالات میں لوگ پال کے بھی رکھتے ہیں تھوڑے سے, تو جتنے پلے ہوئے تھے وہ بھی کام نہیں آ سکے. وما كان من المنتصرين, اور نہ وہ خود اپنی مدد کر سکا, اپنے فن پر, اپنے ہنر پر, اپنے صلاحیت پر کوئی کچھ نہیں بچا سکا اپنے. اب جن لوگوں نے تمنا کی تھی کہ کاش ہمیں بھی فرعون کی طرح کچھ مل جاتا, بڑا خوش نصیب ہے, کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے احسان کر دیا, ورنہ تو آج ہم بھی زمین میں دھسے ہوئے ہوتے. احسان کیا کیا کہ نہیں دیا. اب سمجھ میں آ گیا کہ یہ ملنا اس سے تو نہیں, اس ملنے سے تو نہیں ملنا بہتر تھا, کچھ تو جی گئے ہم لوگ, کچھ تو انجوائے کر رہے ہیں, مزہ تو لے رہے ہیں, یہ تو زمین میں پھنس گیا. اچھا زمین میں پھنسنے سے زیادہ نازک چیز کیا ہے معلوم, چاک ختم ہو گیا. اب توبہ کرنے کا موقع نہیں, اب اپنے عمل کو صحیح کرنے کا موقع نہیں, اپنے آخرت اب بنانے کا موقع نہیں, جہنم سے بچانے کا موقع نہیں, اللہ کے عذاب اور ناراضگی سے بچنے کی کوئی شکل نہیں اب قارون کے واسطے باقی رہ گئی. یہ ہے سب سے ڈینجر چیز. زمین مال ختم بھی ہو جاتا ہے, پھر آ جاتا ہے, آدمی کا صحت ختم ہو جاتی ہے, پھر موقع مل جاتا ہے, لیکن موت اگر اس حالت پر آ گئی تو وہ جو مس کرتا ہے آدمی چانس, جو لکی چانس جو اس دنیا میں انسان کو حاصل ہے, وہ اصل مصیبت ہے. تو کہنے لگے اگر اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو ہم کو بھی زمین میں دھسا دیتا, نہیں ملنا ہی ہمارے لیے بہتر ہو گیا. ایمان والوں کی بات سمجھ میں آ گئی. دوسرے دن اللہ نے فرمایا کہ تلک دار الآخرت نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. یہ جو دار آخرت ہے, آخرت ہے, آخرت کی زندگی ہے, اس کی کامیابی ہے, یہ ان لوگوں کو ہم دیتے ہیں جو زمین میں بڑاپن نہیں چاہتے اور زمین میں فساد نہیں کرتے, اور اچھا انجام تو متقیوں کے واسطے ہے, تقوی اختیار کرنے والوں کے واسطے ہے. اسی لیے میرے دوستو اس بات یہ فکر لینا اصل تھاٹ ہوتا ہے. اصل یہ ہے کہ آدمی کا مائنڈ کیا ہے, اس کا فکر کیا ہے, قرآنی فکر کیا ہے, ہر چیز میں قرآنی فکر کیا ہے. ایک ہوتا ہے کہ میں اسلام پسند کر رہا ہوں, اسلام اچھی چیز ہے, نہیں, لیکن ہر فیلڈ میں, ہر شعبے میں اسلام کے دیے ہوئے تھاٹ کو قبول کر لینا, اس کی فکر کو لینا. اس میں جو مجموعی فکر ہے وہ یہ ہے کہ جو علم حق ہے, علم دین ہے, وہ اوپر ہونا چاہیے, اور جو اس کے حامل ہیں ان کی زیادہ قدر ہونی چاہیے, حیثیت ہونی چاہیے لوگوں کی نگاہوں میں, دلوں میں, اور جو اہل مال ہیں وہ ان کو اپنا سرپرست سمجھنا چاہیے, اور اہل مال تابع رہنا. جب ہم حاضر ہیں اپنی خدمت کے ساتھ, اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے, آپ بولیے, آپ جہاں بولیں گے وہاں ہم اس کو لگا دیں گے, اور ہمارا منشا نہیں چلے گا, آپ کا منشا چلے گا. ہم ڈومنیٹ نہیں کریں گے, آپ ہمیں ڈومنیٹ کریں گے, آپ کی بات چلے گی. تو پھر دیکھیے آپ, مسجدیں بھی صحیح ہوں گی, آرگنائزیشن بھی صحیح ہوں گے, ادارے بھی صحیح ہوں گے, اور مختلف قسم کی تنظیمیں صحیح ہوں گی, ورنہ یہاں سے وہاں تک طوفان بدتمیزی مچی ہوئی ہے. جو بے دین ہے وہ تو بے دین ہے, جو دیندار ہیں ان کا کیا حال ہے, جو دین کی ایکٹیویٹیز میں لگے ہوئے ہیں وہ کس ٹائپ کے ہیں, اللہ راضی ہونے والے ہیں وہ؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے جس کا تعلق نہیں ہے جن ایکٹیویٹیز میں, ان سے اللہ کی رضا کا کیا تعلق ہے؟ مگر نام لگایا ہوا ہے دین کا, نام لگایا ہوا ہے دینی ایکٹیویٹیز کا, وہ کیوں ہے گڑبڑ ساری؟ اس کی بنیادی گڑبڑوں میں سے ایک یہ ہے کہ الف یہاں سے خراب, بنیاد یہاں سے خراب ہے کہ کیا ہونا چاہیے تھا لیکن کیا ہو رہا ہے. اسی واسطے دین میں یہ قدر بنائی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ جس مال والے کے پاس دین ہو, تقویٰ ہو, خدا کا خوف ہو, اللہ کا ڈر ہو, پابندی ہو شریعت کی, اس کی عزت کی جائے. کسی بھی مال والے کی بھی عزت اس کے دین کی وجہ سے کی جائے, اور اگر کسی مال والے کی عزت اس کے مال کی وجہ سے کی گئی تو آپ کو پتا ہے کہ کیا ہے یہ؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حافظ ابن حجر عسقلانی جو ہیں, جو بخاری شریف کے شارح ہیں, بہت مشہور شارح ہیں فتح الباری والے, انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے الزواجر, اس کے اندر انہوں نے جمع کیے ہیں ان سارے بڑے گناہوں کو جو بڑے گناہ ہیں, کیونکہ اللہ نے جو پالیسی بنائی ہوئی ہے وہ آخرت کی, وہ کیا کہ تم بڑے گناہوں سے تم بچو, چھوٹے میں خود ہی معاف کروں گا. بڑے گناہوں سے بچنے کی ذمہ داری تمہاری ہے, چھوٹے میں خود ہی معاف کر دوں گا. ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. تو بڑا گناہ کیا ہے؟ اس کے انہوں نے فہرست بتائی ہے 450 کی فہرست انہوں نے لکھی ہے پوری الزواجر کے اندر کہ بڑے گناہ کیا ہیں. ایک مرتبہ میں ان کو پڑھ رہا تھا, ایک گناہ کے اوپر جب میری نظر پڑی تو میں بالکل اچمبے میں آ گیا, کیونکہ ذہن میں نہیں تھا بالکل کہ یہ بھی کوئی بڑا گناہ ہے. اسی وجہ سے سناتا بھی ہوں آپ لوگوں کو, تاکہ آپ لوگوں کو بھی پتا چلے کہ اسلام میں گناہ کیا ہوتا ہے, نیکی کیا ہوتی ہے. لکھا ہے کہ النظر الى الغنی لغناه کبیرۃ, کسی مالدار کو اس کے مالدار ہونے کی وجہ سے دیکھنا گناہ کبیرہ ہے. ہاں اگر اس کے ساتھ وہ متقی ہے, نیک کاموں میں حصہ لیتا ہے, دین میں خدمت کرتا ہے, غریبوں کی بہبودی کے کام کرتا ہے, لوگوں کا نفع ہے, نفع رسا ہے, اس کی وجہ سے اس کا احترام کیا جائے, اس کی عزت کی جائے, اپریشیٹ کیا جائے, پذیرائی کی جائے کہ ہاں صاحب ماشاء اللہ اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے, اللہ اور نواز دے آپ کو اور توفیق دے آپ کو, اور اس کی وجہ سے اس کو جناب عزت دی جائے, مقام دیا جائے, تو وہ تو دین کی وجہ سے ہوا پھر وہ. لیکن اگر یہ نہیں ہے, صرف دین کی کوئی بالکل فکر نہیں ہے اور پیسوں پہ پیسے جمع کیے جا رہا اور دین کے تقاضے خالی پڑے ہوئے ہیں اور مسلمان اپنا اسٹرگل کر رہے ہیں, مصیبت میں ہیں, پریشانی میں ہیں, ایسے ملکوں میں جہاں مسلمان مسلم اسٹیبلش نہیں ہے یا اسلامی ایکٹیویٹیز اسٹیبلش نہیں ہے. اسلامی ایکٹیویٹیز کے اسٹیبلش ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی تربیت اور تعلیم اور ان میں شعور کے زندہ ہونے اور ان کے علم کے دینے کے جو ادارے ہوا کرتے ہیں وہ جمے ہوئے ہوں, باضابطہ حافظ مسلسل تیار ہوتے ہوں, علماء کرام تیار ہو رہے ہوں, مفتیان کرام اور محدثین تیار ہو رہے ہوں, دعات اور مبلغین تیار ہو رہے ہوں, باضابطہ ان کے ادارے ہوں اور وہ کام مسلسل ہو رہا ہو, بچوں کی تربیت کا کام بھی ہو رہا ہو, خواتین میں تربیت کا کام بھی ہو رہا ہو, مردوں میں تربیت کا کام بھی ہو رہا ہو. کیونکہ اگر یہ چیز نہیں ہے تو صرف مسلمانوں کے کسی جگہ مائگریٹ ہو جانے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. مسلمانوں کے کسی جگہ آنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں اسلام آئے, وہاں اسلام زندہ ہو. وہ تو اسی وقت میں ہوگا جب جو اسلام کے اسباب ہیں وہ زندہ ہوں جس سے اسلام آیا کرتا ہے. اسلام کے اسباب کیا ہیں؟ اسلام کے اسباب میں ایک ہے دین کی محنت, کہ عمومی محنت امر بالمعروف نہیں ہے منکر کی ایسی ہو کہ سب لوگوں کے نزدیک قابل قبول ہو اور سب کسی درجے میں حصہ لینے والے ہوں, تاکہ ہر ایک میں اللہ تعالیٰ کا خوف آئے, آخرت کی فکر آئے. اس کو آج کل کرنے والا جو طبقہ ہے, جو جماعت ہے, اس کو تبلیغی جماعت کہتے ہیں. اس کے اندر حصہ لینا, اس کو اپریشیٹ کرنا, ان کی پیٹھ ٹھوکنا, شاباشی دینا, اور خود اپنے سے جو خدمت ہو سکتی ہے وہ کرنا, ان کا ساتھ دینا, خود بھی اپنا وقت لگاتے رہنا. دوسری چیز ہے مسلمانوں کے اندر اسلام کے اسٹیبلش ہونے کے لیے علوم علم کے علم دین کے مراکز کو زندہ کرنا, جمانا, ان کو جگہوں کا فراہم کرنا, ان کے لیے سہولتیں فراہم کرنا, اپنے بچوں کو پڑھوانا وہاں پر, اپنے بچیوں کو پڑھوانا وہاں پر, تو تعلیم کا جو نظام ہوا کرتا ہے وہ آپ کے پاس زندہ ہو. تیسری چیز اسلام کو اسٹیبلش کرنے کی ہوتی ہے تربیت کے جو سنٹر ہوتے ہیں, خانقاہیں جن کو کہتے ہیں, وہاں جا کر اپنی تربیت لینا. ہر انسان تربیت کا محتاج ہے, بلکہ جو جتنا زیادہ دیر کر چکا ہے وہ اتنا زیادہ محتاج ہے. تربیت میں کیا ہوتا ہے؟ تربیت میں ہوتا ہے کہ آدمی علم نفسی سے نکل کر علم الہی کو قبول کرتا ہے, اس کا دل نرم پڑے اللہ کے ذکر کا اثر لینے کے لیے, اللہ کی باتوں کا اثر لینے کے لیے دل نرم پڑتا ہے مجاہدات سے, اس کا دل نرم پڑے نفس کی مخالفت کے لیے, اس کا دل نرم پڑے شیطان کی مخالفت کے لیے, سوسائٹی کے اندر جو بدعملی ہوتی ہے اس کی مخالفت کے لیے, خاندان والوں میں جو بے دینی ہے اس کی مخالفت کی ہمت آئے. ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دین کو پسند کرتے ہیں لیکن کر نہیں پاتے, بہت سے کام کیوں نہیں کر پاتے آپ کبھی غور کریں اس بات پہ؟ اس لیے نہیں کر پاتے کہ ایک تو اندر ہمت نہیں ہے اور باہر ماحول نہیں ہے. اس کو پیدا کرنا ہوتا ہے تربیت کے ذریعے سے, اور وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت پر ہے کہ جتنی اللہ کی معرفت اور عظمت اور بڑائی آدمی کے دل میں اترے گی تربیت کے ذریعے سے, اتنا غیر اس کے دل سے نکل جائے گا. ابھی جو ایک آیت پڑھی گئی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عجیب بات فرمائی, فرمایا کہ رحمان ایک ایسا لفظ تھا جو عرب میں معروف نہیں تھا, رحیم کا لفظ تو معروف تھا. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا کہ وہ رحمان ہے, رحمان رحیم ایک ہی چیز نہیں ہے, یاد رکھ لو. بعد لوگ کہتے ہیں کہ رحمان رحیم ایسے ہی ہے جیسے کھانا وانا, ایک مفسر نے لکھا ہے, مفسر تو خیر کیا ہے, وہ خود ساختہ ہے بےچارے اور لوگوں کو بڑا انہوں نے گمراہ کیا ہوا ہے. تو انہوں نے اپنی تفسیر میں شروع میں لکھا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں الحمدللہ رب العالمین کے بعد الرحمن الرحیم میں جو رحمان رحیم ہے یہ ایسے ہی ہے, یہ دونوں بھی رحم کرنے والے کے معنی میں ہے, اور یہ ایسے ہی جیسے کھانا وانا پانی وانی جیسے اپن بولتے ہیں. اور اس بندے خدا نے یہ نہیں سوچا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ایسے عبث لفظ بولے گا پھر، اور اللہ کی صفات میں بھی ایسی عبث صفات ہوں گی، کس قدر بڑی جرات ہے یہ، ایک لفظ نہیں ہوتا وہ، رحمان الگ چیز ہے بالکل، رحیم الگ چیز ہے، اس کو بیچارے کو معلوم ہی نہیں رحمت کی قسمیں ہیں، رحمت امتنانی الگ ہے، رحمت وجوبی الگ ہے، رحمت ذاتی الگ ہے، رحمت صفاتی الگ ہے، رحمت عامہ الگ ہے، رحمت خاصہ الگ ہے، رحمت ایمان اور غیر ایمان کو دیکھے بغیر جو ہوتی وہ الگ ہے، رحمت جو ایمان والوں کے ساتھ ہوتی وہ الگ ہے، اس کی وجہ سے اللہ رحمان اور رحیم ہے، نہ یہ کہ بس رحمان رحیم کھانا وانا ہے۔ تو رحمان جو ہے وہ کیا ہے یہ پوچھا مشرکین نے، عمر رحمان، ہم رحمان کو نہیں پہچانتے، رحمان کون ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ رحمان الرحمن فاسأل به خبیرا، رحمان جو ہے وہ کسی خبر والے سے پوچھو کیا ہے، وہ بتائے گا کہ رحمان کیا ہے۔ فاسأل به خبیرا کا مطلب یہ ہے کہ کچھ رحمان کو جاننے والے ہوں گے ہر زمانے میں، وہ بتائیں گے کہ رحمان کیا ہے، وہ قریب کریں گے آپ کو، وہ ملائیں گے رحمان سے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف ہونا، ان کا قرب ہونا، نزدیکی ہونا، یہ اہل اللہ سے ہوگا۔ اور قرآن کا فائدہ صرف دو ہی انسانوں کو ہوتا ہے، اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، کن لوگوں کو؟ جن کے پاس میں دل ہو، اور جن کے پاس میں دل نہیں ہے ان کے پاس میں کان ہو، لمن کان لہو قلب او القى السمع وهو شهید۔ جن کے پاس میں دل ہوگا کیا مطلب ہے؟ فزیکل دل، وہ تو بکری میں بھی ہے، وہ تو گائے میں بھی ہے، وہ تو کافر میں بھی ہے، وہ تو مشرک میں بھی ہے، وہ تو دہریے میں بھی ہے، وہ تو غافل مسلمان میں بھی ہے، وہ تو عام مسلمان میں بھی ہے۔ دل سے مراد ہوتا ہے وہ دل جو اللہ کا محبوب دل ہے، صاحب معرفت دل ہے، اس نے کچھ پہچانا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو، تعارف ہے اس کا، اس کو کہتے ہیں صاحب دل ہونا، اسی لیے اللہ والوں کو، بزرگوں کو صاحب دل کہتے ہیں۔ صحبت با اہل دل، حضرت عالمیہ صاحب کی کتاب ہے نا، اہل دل کی ساتھ کچھ تھوڑی دیر کی صحبت، بزرگوں کے واقعات اس میں لکھے ہیں کہ میں بزرگ کے فلاں بزرگ کے پاس گیا، فلاں بزرگ کے پاس گیا، ان کی مجلس میں میں بیٹھا رہا۔ فرمایا کہ جس کے پاس دل ہو وہ قرآن کو لیتا ہے، او القى السمع وهو شهید، اور اگر اس کے پاس میں دل نہیں ہے تو پھر وہ اپنا کان رکھ دے اس دل والے کے سامنے موجود ہو کر۔ وهو شهید کا مطلب ہے کہ وہ حاضر ہو، وہ ان کی صحبت میں رہے اور متوجہ ہو اور طالب بنے، پھر اس کو قرآن پاک کا، وہ صحیح قرآن پاک کو ابزار کرے گا، وہ اس کو جذب کرے گا اپنے اندر، وہ لے گا ان کی حقائق و معارف کو۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طریقہ رکھا ہوا ہے دین کے دنیا میں آنے کا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اسلام جب اسٹیبلش ہوگا نا کسی ملک میں، تو وہ تو ان ایکٹیویٹیز سے ہوگا، اور وہ اس صورت میں ہوگا کہ اہل مال جو ہے جن کو بھی اللہ نے دیا ہے اپنے آخرت بنانے کے واسطے، ان اہل علم کی خدمت میں اپنے آپ کو رکھ دیں اور حوالے کر دیں کہ صاحب یہ حاضر ہے، آپ جیسے چاہے، آپ منشا آپ کا ہو اور آپ کی رائے ہو، آپ کی مرضی ہو، آپ بتائیے، ہم لگاتے رہیں گے۔ تب انشاءاللہ تعالی ان علم والوں کے علم سے اور مال والوں کے مال سے دین کو فائدہ پہنچے گا اور مسلمانوں کو فائدہ پہنچے گا اور پوری دنیا میں دین پھیلے گا۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم۔ اللهم اهد نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها۔ اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا۔ اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء۔ اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء۔ اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال۔ اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات۔ اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب لها۔ اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة والكفر والفسوق والشقاق والرياء والسمعة والصمم والبطن والجنون والجزام وسيء الأثقال وضلع الدين۔ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء۔ نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك،
اللهم اكفنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير نسألك اليسر والمعافاة والعفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وفرج الكرب عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأصلح أحوال أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين رحمة الله يا رحمة